बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میر زادہ۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن پروگرام گردو پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ بھی شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ پاکستان افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہماری نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع ہوگا۔ سامعین، تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش میں پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی پارلیمنٹ نے 19 جنوری کو یوم غزہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایران میں ایٹمی بجلی گھروں کو تعمیر کیا جائے گا۔ بین الاقوامی سمندر میں سیکورٹی کی فراہمی میں شمولیت اور تہران اسلام آباد کی جاری دفاعی ڈپلومیسی کے دائرے میں ایرانی بحریہ کی ایک آبدوز اور دو بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا کراچی کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ہماچل پردیش میں داخل ہو گئی ہے، اور برطانوی نرسوں نے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقے کے خلاف دو روزہ احتجاجی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے صہیونی حکومت کے خلاف 2008 کی 22 روزہ جنگ میں غزہ کے باشندوں کی مزاحمت کی یاد زندہ رکھنے کی غرض سے 19 جنوری کو یوم غزہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی سیاسی اور قانونی فورموں پر فلسطینی قوم اور اس کے حقوق و مطالبات کے اصل اور حقیقی حامیوں میں سے ایک ہے۔ ایران نے ہمیشہ صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی قوم کے اہداف و مقاصد اور ان کی تحریک مزاحمت کی حمایت کی ہے۔ ایران مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ سمجھتا ہے، اور ناجائز صہیونی ریاست کو اسلامی ممالک اور عرب و ملت اسلامیہ کا اولین اور بڑا دشمن قرار دیتا ہے۔ صہیونی حکومت امریکہ، یورپ اور بعض سازشی عرب حکومتوں کے تعاون سے غزہ کے خلاف 22 روزہ جنگ سمیت مختلف جنگیں مسلط کر کے سرزمین فلسطین میں مزاحمت کی بنیادیں کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتی چلی آ رہی ہے۔ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود پوری فلسطینی سرزمین میں مزاحمت ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر حقیقت بن چکی ہے، اور اس میدان میں پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ غزہ میں رہنے والے ایک نوجوان فلسطینی احمد الحلبی نے غزہ اور بیت المقدس کے نام پر ایک دن مخصوص کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے باشندے فلسطینی عوام کی تحریک مزاحمت کے حمایت کرنے پر ایران کے عوام اور قیادت کے شکر گزار ہیں۔ مذکورہ فلسطینی نوجوان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ سن 2008 سے غزہ پر اسرائیلی حکومت کے پے در پے حملوں سے مزاحمت کا عزم ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں اس کی توانائیوں اور صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سینئر رکن ہانی السبابتا نے بھی غزہ میں ایران پریس کے نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم غزہ منانے کا اعلان دراصل فلسطینیوں کے لیے ایران کی مستقل حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایران میں ایٹمی بجلی گھروں کو تعمیر کیا جائے گا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ادارے کے سابق سربراہوں کے ساتھ ایک نشست میں ملک کے شمال اور جنوب میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں اور ایرانی سائنسدانوں کی کاوشوں سے ایٹمی بجلی گھروں کی توسیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے میں جوہری ٹیکنالوجی سے متعلق صنعتی انجینئرنگ کے فروغ میں اسٹریٹجک اقدامات عمل میں لائے جا چکے ہیں، اور یہ مہم ایٹمی بجلی گھر بنانے میں خود کفیل ہونے اور بہت سے وسائل و آلات تیار کرنے میں بیشتر صنعتی ضروریات کو پورا کیے جانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایران کے سواحل پر ایٹمی بجلی گھر تیار کیے جانے کے سلسلے میں اہم اقدامات عمل میں لائے جا چکے ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے جوہری ایندھن کی ریسائکلنگ کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی مخالفتوں کی طرف اشارہ کیا اور پرامن جوہری پروگرام کی ضرورت کے ایٹمی ایندھن کی تیز رفتار تیاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نشست میں ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سابق سربراہوں نے بھی آئی اے ای کے ساتھ مؤثر رابطے اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کی توسیع کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیا اور تکنیکی شعبے میں ایٹمی مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف برطانوی حکام کی بیان بازی کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن علی کریمی فیروز جائی نے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بارے میں اپنی غیر منطقی پالیسی جاری رکھتے ہوئے ایک خطرناک کھیل میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اسٹریٹجک ادارہ قرار دیا اور مزید کہا کہ ایران کی سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار قانونی ادارے کی توہین کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے خلاف برطانیہ کے سفارتی حملوں میں شدت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کو دہشت گرد قرار دینے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر برطانیہ نے اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا تو ایران کی جانب سے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی سمندر میں سیکورٹی کی فراہمی میں شمولیت اور تہران اسلام آباد کی جاری دفاعی ڈپلومیسی کے دائرے میں ایرانی بحریہ کی ایک آبدوز اور دو بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا کراچی کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کی جانب سے یہ اقدام اپنے اہلکاروں کے پاکستان میں تربیتی اور دوستانہ کراچی بندرگاہ کے دورے اور معائنے کے تحت عمل میں آیا ہے، جبکہ اسی مقصد کے تحت پاکستانی بحریہ کے اہلکار ایران کی بندر عباس بندرگاہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ایرانی بحریہ کے یہ اہلکار جب کراچی پہنچے تو پاکستان کی بحریہ کے اعلی عہدیداروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب میں پاکستانی بحریہ کے حکام کے علاوہ کراچی میں ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان اور پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی مصطفی قمبر پور نے بھی شرکت کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 112 کی شق نمبر 1 کے تحت خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کی جا رہی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے 36 اراکین کی رکنیت بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق قومی اسمبلی کے 25 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 3 اراکین کے ساتھ ہی سینٹ کے 8 اراکین کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ہماچل پردیش میں داخل ہو گئی ہے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا بدھ کو 128 دن ریاست پنجاب سے ہماچل پردیش میں داخل ہو گئی۔ رپورٹوں میں کانگریسی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا میں شامل افراد ایک دن ہماچل پردیش میں رہنے کے بعد جمعرات کو دوبارہ پنجاب واپس جائیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا پنجاب میں دوبارہ داخل ہونے کے بعد اپنے آخری پڑاؤ سری نگر کی جانب روانہ ہوگی۔ واضح رہے کہ کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا 7 ستمبر 2022 کو تمل ناڈو کے علاقے کنیا کماری سے روانہ ہوئی تھی۔ کنیا کماری سے جموں کشمیر کے صدر مقام سری نگر تک تقریباً 3750 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 5 مہینے مد نظر رکھے گئے تھے۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 میں ایران کی آئل پیداوار میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے 2023 کی اپنی پہلی ماہانہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2022 میں ایران کی اوسطاً تیل پیداوار یومیہ 25,54,000 بیرل رہی ہے، جس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,62,000 بیرل تیل کا اضافہ ہوا ہے، جس سے تقریباً 7% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دسمبر سن 2022 میں ایران کی یومیہ تیل پیداوار اس سے پچھلے ماہ کے مقابلے میں 9,000 بیرل اضافے کے ساتھ یومیہ 25,54,000 بیرل تک پہنچ گئی۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران 2022 میں اوپیک میں تیل پیدا کرنے والا 5 بڑا ملک رہا ہے۔ اوپیک کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ایرانی تیل کی قیمت میں بھی 43% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایرانی قوم کے دشمنوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہمیشہ ظالمانہ پابندیاں عائد کیے رکھی ہیں، اس لیے ایران میں وسائل و آلات کی تیاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس وقت ایران تیل و گیس اور پیٹرو کیمیکل کی صنعتوں میں ضرورت کے وسائل تیار کرنے میں 85% تک خود کفیل ہو چکا ہے۔ بحرین کی عوامی تحریک انصار اللہ نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ سعدہ کے مختلف رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں میں کئی یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے سرحدی صوبہ سعدہ پر سعودی اتحاد کی جارحیت روزمرہ کا معمول بن چکی ہے اور سعدہ کے مختلف علاقوں پر روزانہ ہی بمباری اور گولہ باری کی جاتی رہی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ سعدہ کے شدہ کے علاقے پر سعودی اتحاد کے حملے میں ایک عام شہری شہید اور 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں یمنی فریقوں سے جنگ کے شعبے میں صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ 26 مارچ سن 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی تھی اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3,742 بچے بھی شہید اور 3,992 دیگر بچے زخمی ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، سعودی اتحاد نے امریکہ اور اپنے اتحادی ملکوں کی حمایت سے یمنی عوام کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور وہ غذائی اشیاء اور دوائیں نیز ایندھن تک یمن منتقل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ حکومت عراق نے 142 داعشی خاندانوں کو شام کے الہول کیمپ سے موصل میں واقع جدہ کیمپ منتقل کیا ہے۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر قاسم العراجی نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ عراقی خاندانوں کو سماجی دھارے میں واپس لانے کے مذکورہ داعشی خاندانوں کو سماجی دھارے میں واپس لانے کے منصوبے کے تحت شام سے عراق واپس لایا گیا ہے۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر نے مزید کہا کہ بغداد حکومت دہشت گردی کے ذرائع بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور الہول کیمپ کی بندش کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شام کے اس کیمپ میں داعشی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 70,000 افراد مقیم ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ برطانوی نرسوں نے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقے کے خلاف 2 روزہ احتجاجی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی نرسوں نے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقے کے خلاف 2 روزہ احتجاجی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ یہ 2 روزہ احتجاجی ہڑتال ایسی حالت میں شروع کی گئی ہے کہ اس ہڑتال کے نتیجے میں صحت کے شعبے پر مرتب ہونے والے منفی اثرات پر انتباہ دیا گیا ہے کہ ہزاروں بیماروں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہ ہڑتال گزشتہ مہینے برطانوی نرسوں کی 160 سالہ تاریخ کی ریکارڈ توڑ ہڑتال کے بعد دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ نرسوں کی یونین نے برطانیہ کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ نرسوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو نتیجے پر نہیں پہنچایا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں یوکرین کے وزیر داخلہ سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا یہ حادثہ دارالحکومت کیف سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک قصبے میں پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کے وزیر داخلہ اور کئی دیگر اعلی عہدیداروں کو لے جانے والا یہ ہیلی کاپٹر بروبری قصبے میں واقع بچوں کے تربیتی مرکز پر گرا ہے۔ مقامی عہدیداروں نے 10 بچوں سمیت 16 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے یوکرین کو روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کی غرض سے یوکرین کو جدید ترین ٹینک فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم فتح کے حصول تک یوکرین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز اینڈ انٹرنیشنل ریسرچ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر پوتین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فتح کے حصول تک یوکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اس جنگ کو طول پکڑنے دیا تو ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ اور ان کے امریکی ہمنصب اینٹونی بلنکن کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں بھی یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے کا معاملہ سب سے اہم رہا ہے۔ واشنگٹن جو یوکرین کو مغربی امداد کا بڑا حصہ فراہم کرتا ہے، تربیت اور دیکھ بھال کے معاملات کا عذر پیش کرتے ہوئے کیف کو بھاری ٹینک فراہم کرنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ نے جرمنی میں واقع امریکی اڈے پر یوکرین کو فوجی معاونت فراہم کرنے والے ممالک کے اجلاس کے دوران کہا کہ آنے والے دنوں میں کچھ اعلان کیے جا سکتے ہیں۔ بلنکن نے زور دے کر کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ میدان کی ضرورت کا ہر ساز و سامان یوکرین کو فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے چند روز قبل یوکرین کو چیلنجر 2 ہیوی ٹینک بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ لندن نے یوکرین کو بھاری ٹینک بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں مشرق اور جنوب میں مضبوط دفاعی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں کو روس نے تقریباً 11 ماہ قبل یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں یوکرین کی پوزیشن مستحکم کرنے میں مدد مل جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر صدر پوتین ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ دنیا یوکرین کی حمایت کرتے ہوئے تھک چکی ہے تو وہ سخت غلطی پر ہیں۔ دوسری جانب روسی افغان صدر کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ٹینک بھیجنے کا منصوبہ جنگ کی میدانی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک یوکرینی حکومت کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب والوں کو یوکرینی عوام اور ان کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی دوران روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دیمتری میدویدوف نے سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں یوکرین کو ٹینک بھیجنے کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے انتہائی شرمناک اقدام قرار دیا ہے۔ دیمتری میدویدوف نے ورلڈ اکنامک فورم کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے مختلف ممالک کے سربراہان ڈیووس میں معیشت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی کمپنیاں اس فورم میں حصہ نہیں لے رہی ہیں، جو بہت خوش آئند ہے کیونکہ اب اس اجلاس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈویدوف نے ٹینک کولیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پولش صدر اندرزیج ڈوڈا سمیت کچھ یورپی ممالک کے عہدیدار یوکرین کو جدید ٹینک بھیجنا چاہتے ہیں۔ میڈویدوف نے کہا کہ پولینڈ کے صدر درحقیقت یوکرین کے حصے بکھرے ہونے کی دیرینہ آرزو پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوکرین کی کمزور ہوتی حکومت کے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز تیار کی جائے تو بہتر ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی اے احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی اے احترام آیا۔ زہِ مقدر فضا فرشتاش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتاش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارو سلام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 دے 25 جمادی الثانی اور 18 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. جنوری 1852 کو جرمن محقق اور ماہر جرسومیات فریڈرک لوفلر پیدا ہوئے. لوفلر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لہذا انہوں نے کسی اور شخص کی مدد سے تعلیم کو جاری رکھا اور آخر میں میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تحقیق میں مصروف ہو گئے. 1880 میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی ایڈوین کلین کے تعاون سے خناق کی بیماری کا سبب دریافت کیا. جنوری 1915 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس، برطانیہ اور روس کے درمیان خفیہ معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کا اصل محرک پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کا اتحادیوں یعنی جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ مل جانا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے اتحادیوں کے ساتھ مل جانے سے حلیف ممالک اور روس کے درمیان بحر اسود کا راستہ بند ہو گیا تھا. اس معاہدے کے بعد حلیف ممالک نے آبنائے دارڈانیل پر حملہ کر دیا. پچیس جمادی الثانی 1306 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور مرجع دینی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ نے تمباکو اور اس کی مصنوعات کے حرام ہونے کا تاریخی فتویٰ دے کر ایران میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. ناصر الدین شاہ قاجار نے 50 سال کی مدت کے لیے ایران میں تمباکو کی کاشت، سگریٹ اور سگار وغیرہ تمباکو کی مصنوعات کی پیداوار اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیا تھا، جس کے بعد ایرانیوں کو تمباکو کی کاشت اور کاروبار سے محروم کر دیا گیا. ایرانی عوام نے علماء کرام کی قیادت میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی. آخر کار اس دور کے سب سے بڑے دینی رہنما آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے ایک سطر پر مشتمل مختصر فتویٰ دیا، جس میں تمباکو اور اس سے بننے والی مصنوعات کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا تھا. یہ فتویٰ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ایران میں برطانوی کمپنی ریجی کی تمام صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئیں، اور بالآخر ناصر الدین شاہ کو مجبوراً معاہدہ منسوخ کرنا پڑا. جنوری 1955 کو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی وفات ہوئی. وہ 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر میں حاصل کی اور میٹرک کے بعد کچھ عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزارا. شروع میں انہوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا، پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہو گئے جہاں انہوں نے بعض نہایت کامیاب ریڈیو ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بعد ازاں بمبئی منتقل ہو گئے جہاں متعدد فلمی رسالوں کی ادارت کی، اسی دوران متعدد فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور وہیں 18 جنوری 1955 کو انتقال کیا۔ سعادت حسن منٹو کے بہت سے افسانوں کے مجموعے بھی ہیں، انہوں نے ایک ناول بھی تحریر کیا تھا جس کا نام تھا بغیر عنوان کے، اور گنجے فرشتے ان کے ادبی خاکوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پچیس جمادی الثانی سن 1415 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ محمد علی عراقی نے قم میں وفات پائی۔ انہوں نے 20 سال کی عمر سے جب عراق میں حوزہ علمیہ قائم ہوا تو 8 سال تک آیت اللہ العظمیٰ حائری سے قصبہ فیض کیا، اور حوزہ علمیہ قم کے قیام کے بعد آیت اللہ العظمیٰ حائری کے توسط سے قم چلے گئے اور خاص شخصیات میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ عراقی حوزہ علمیہ قم میں 35 سال تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، اور حوزے کی بہت سی بزرگ شخصیات نے آپ کے دروس سے استفادہ کیا۔ آیت اللہ خان ساری کی وفات کے بعد مدرسہ فیضیہ میں آپ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور آیت اللہ گلپائے گانی کی وفات کے بعد آپ کی مرجعیت شروع ہوئی۔ آیت اللہ عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کو حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضہ مقدس میں دفن کیا گیا۔ May 1393 کو مشفق کاشانی کے لقب سے معروف ممتاز ایرانی معاصر شاعر عباس کے منش کا انتقال ہوا۔ وہ 1304 ہجری شمسی مطابق 1925 میں کاشان شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ مشفق کاشانی نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن تک تہران یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ سرود زندگی، سراب آفتاب، آزرخش، آئینۂ خیال، گزینۂ ادبیات معاصر، شب ہم شب، پنجرے بے آفتاب اور در سلائے غم ان کی اہم کتابوں میں شامل ہیں۔ دل کے عارضے میں ان کا انتقال ہوا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران کا مشرقی ہمسایہ ہونے کے ناطے افغانستان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم مقام حاصل ہے۔ افغانستان میں استحکام اور امن تہران کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ایران کی مشرقی سرحدوں کے قریب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی 20 سالہ فوجی مداخلت، اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ایک سیکورٹی ایشو شمار ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں جنگ کا پہلا اور فوری نتیجہ اس ملک میں بدامنی اور عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار پناہ گزین پڑوسی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ حالیہ چار عشروں کے دوران ایران کو اسی مسئلے کا سامنا رہا ہے۔ گزشتہ 40 برس کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران میں کئی ملین افغان آئے، اور ان میں سے کچھ مستقل طور پر ایران میں آباد ہو گئے۔ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ قبضے کے دوران امریکہ کو اس ملک میں قیام امن کے سلسلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کی وجہ سے لا تعداد افغانیوں نے ایران کا رخ کیا۔ ستمبر سن 2021 میں افغانستان سے امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ انخلا کے بعد مزید افغان شہریوں نے ایران کا رخ کیا۔ امریکیوں کا خیال ہے کہ افغانستان میں طالبان کی انتہا پسندی کی وجہ سے افغان پناہ گزین بڑی تعداد میں ایران کا رخ کریں گے۔ افغانستان سے منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوگا، ایران کے ساتھ افغانستان کی بیرونی تجارت میں کمی واقع ہوگی۔ خطے میں ایران کے حریفوں کے ساتھ افغانستان کی انتہا پسند حکومت کا تعاون بڑھے گا، اور ایران کی سرحدوں پر بدامنی میں اضافہ ہوگا، اور ان سب چیزوں کی بنا پر ایران کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ افغانستان میں امن کا قیام ہمیشہ سے ایران کی خواہش رہی ہے، اسی وجہ سے افغانستان پر امریکہ کے فوجی حملے کے بعد بھی اور افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد بھی تہران نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان کے بحران کا معقول حل بین الافغان مذاکرات ہی ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ڈاکٹر سید رسول موسوی کا خیال ہے کہ افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے ایران کے لیے جو چیز اہم ہے وہ اس ملک میں امن کا قیام ہے۔ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کا براہ راست اثر ایران کی قومی سلامتی پر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں یقیناً افغانستان میں نئی خانہ جنگی کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔ افغانستان میں اسلامی عمارت کے احیاء کا سیناریو اور نئی خانہ جنگی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ سن 90 کے عشرے میں افغانستان میں طالبان کے داخلے کے بعد، کہ جب اس گروہ کی اصلیت کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، ایران نے طالبان کے بارے میں کوئی سنجیدہ رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس گروہ کا حقیقی چہرہ سامنے آیا تو تہران نے سنجیدگی کے ساتھ افغانستان کی حکومت اور تمام قومی اور مذہبی اقلیتوں کی حمایت میں اضافہ کر دیا۔ ایران نے حالیہ 2 عشروں یعنی سن 2001 سے 2021 کے دوران ہمیشہ یہ کوشش کی کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہو۔ مقصد یہ کہ حکومت میں تمام اقوام اور مذاہب کے نمائندے شریک ہوں۔ تہران نے سن 2001 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کا راستہ ہموار کیا تھا۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے انعقاد کے بعد ایران نے واضح طور پر اس وقت کے قانونی صدر حامد کرزئی اور ان کے ترقیاتی پروگراموں کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ ایران نے ہالینڈ اور ٹوکیو میں افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق بلائی جانے والی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی، اور افغانستان میں 560 ملین ڈالر بجٹ مالیت کے منصوبوں کو بھی عملی جامہ پہنایا۔ اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے زور دے کر کہا تھا کہ ایران افغانستان کے لیے فائدہ مند ہمسایہ ہے، اور افغانستان کو امریکہ کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ حامد کرزئی کے عہدے صدارت میں ایران کا ایک اہم قدم شیعہ لا کا قانون منظور کروانا تھا۔ یہ افغانستان میں قومی اتحاد کے سلسلے میں ایک بنیادی اور اہم اقدام تھا۔ یہ قانون سن 2009 میں پہلی بار منظور کیا گیا، جبکہ امریکیوں نے افغانستان میں اپنی 20 سالہ موجودگی کے دوران افغانستان میں قومی اتحاد کی راہ میں روڑے اٹکائے، اور ایسا انہوں نے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے ذریعے کیا۔ امریکہ اور افغانستان نے سن 2014 میں ایک سیکورٹی معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے امریکہ کو 9 فوجی اڈے فراہم کیے گئے۔ طے پایا تھا کہ امریکہ سن 2014 کے اختتام تک افغانستان میں موجود رہے گا اور امریکیوں کو عدالتی استثناء بھی دیا گیا تھا۔ محمد اشرف غنی کی سربراہی میں قائم افغانستان کی متحدہ قومی حکومت کے ذریعے سیکورٹی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد علاقائی ممالک میں سے ایران وہ واحد ملک تھا جس نے اس معاہدے اور افغانستان میں دوسرے ملکوں کی مداخلت کا سلسلہ جاری رہنے کی اعلانیہ طور پر مخالفت کی۔ امریکہ ان فوجی اڈوں کو ان گروہوں کی تربیت و ٹریننگ کے لیے استعمال کر رہا تھا جن کو وہ سابق سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے وجود میں لایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے دوحا میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دوحا مذاکرات اور پھر افغانستان سے نکلنے کے ساتھ امریکہ اس ملک میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کا راستہ ہموار کرنا چاہتا تھا۔ طالبان نے یہ بات ثابت کر دی کہ جب بھی ان کے اور ان کے حامی علاقائی ممالک کے مفادات متقاضی ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہو جاتے ہیں۔ طالبان پاکستان کے علاوہ نظریاتی طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بہت قریب ہیں۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ کے حملے سے پہلے جب طالبان نے اسلامی امارت قائم کی تھی تو اسے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ سعودی عرب نے بھی تسلیم کیا تھا۔ طالبان کے ساتھ قطر کے بھی بہت وسیع اور اچھے تعلقات قائم ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی میزبانی دوحا نے کی تھی۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوحا میں یہ سمجھوتا طے پایا کہ افغانستان میں طالبان کو برسر اقتدار لایا جائے۔ امریکیوں کے نزدیک طالبان انتہا پسندی میں توسیع کے ذریعے روس، چین اور ایران کے لیے سیکورٹی کے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ سیاسی حلقوں میں یہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ طالبان حکومت کے تسلسل کا دار و مدار اقتدار میں تمام قبائل اور مذاہب کے نمائندوں کی شرکت، تمام ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات کی برقراری، انتہا پسندی سے دستبردار ہونے اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے اور افغانستان کو غیر ملکی سازشوں کے گڑھ میں تبدیل ہونے کی روک تھام کرنے پر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدمت ہیں اور اس وقت آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اب باز سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آئینۂ صحافت میں اسمی معمول پاکستان اور ہندوستان کے بعض اردو اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پہلے پاکستانی اخبار، اخبار جنگ کی بعض اہم سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں عمران خان، رانا ثناء اللہ نجی دورے پر لندن روانہ، پی ٹی آئی نے ہماری غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے، حافظ نعیم الرحمان۔ شاہد خاقان عباسی نے ٹیکنوکریٹ حکومت کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور فلپائن میں پیاز کی قیمت گوشت سے زیادہ ہو گئی ہے، سماعت فرمائیے۔ روزنامہ جنگ کے ادارے سے عنوان، سمن روزنامہ جنگ کے ادارے کا عنوان ہے پاک ایران تجارتی مفاہمت، ادارے کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے ملکی معیشت کی زبوحالی کا ایک سبب برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ بھی ہے، جس سے تجارتی خسارہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ حکومت اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر جس قدر درآمدات کم ہو رہی ہیں اسی تناسب سے برآمدات بڑھ رہی ہیں، معاف کیجیے، اسی تناسب سے برآمدات بڑھ نہیں رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملکی فیکٹریوں کے لیے ضروری خام مال درآمد کرنا پڑتا ہے، اور مال نہ ملنے سے فیکٹریاں بند ہونے کے خطرات موجود رہتے ہیں، برآمدی مال تیار نہیں ہو پا رہا۔ اس طرح درآمد اور برآمد میں توازن قائم نہیں ہو رہا، اس کا منفی اثر ملکی اقتصادیات پر پڑنا فطری امر ہے۔ حکومت دوسری تدابیر کے علاوہ اس مسئلے کا ایک حل ہمسایہ ممالک سے تجارت بڑھانے میں تلاش کر رہی ہے۔ اخبار آگے چل کر لکھتا ہے خوش قسمتی سے پاکستان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں اس کے پڑوسی ممالک زیادہ تر مسلم ریاستیں ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایک طرف مشرق وسطی ایران اور افغانستان ہیں، تو دوسری طرف سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستیں ہیں، جن سے پاکستان کے صدیوں پرانے تجارتی روابط ہیں۔ پاکستان دور دراز مغربی ملکوں سے تجارت کر کے نقصان اٹھا رہا ہے، اگر ہمسایہ ممالک سے تجارتی شراکت داری قائم ہو تو بہت سا مال ایسا ہے جو آسانی سے منگوا سکتا ہے اور اپنی برآمدات ان ملکوں کو پہنچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایران سے پاکستان کی تجارت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ روزنامہ جنگ اپنے ادارے مزید لکھتا ہے دونوں ملکوں کو باہمی تجارت بڑھانے میں گہری دلچسپی بھی ہے، اسی ہفتے پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت بڑھانے، اقتصادی تعلقات میں اضافے، ٹرانسپورٹیشن، سیاحت، ماہی گیری اور معدنیات کے شعبوں میں ایک دوسرے کے وسائل اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مفاہمت کی ایک دو نئی 39 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دستخطوں کی تقریب دونوں ممالک کی مشترکہ سرحدی کمیٹی کے دو روزہ اجلاس کے اختتام پر منعقد ہوئی۔ اجلاس میں 2006 اور 2010 میں دونوں ملکوں میں طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر غور ہوا، جن کا مقصد باہمی تجارتی حجم بڑھانے اور پاک ایران سرحد پر راہداری اور سامان تجارت کی حوالگی کو آسان اور بہتر بنانا ہے۔ دوسرے معاملات کے علاوہ اس امر پر بھی اتفاق ہوا کہ کسٹم، تجارت، ٹرانسپورٹیشن اور ایئر لائن کے شعبوں میں انفراسٹرکچر ضرورت کے مطابق بنانے کے لیے کوئٹہ اور زائدان کے تاجر مشترکہ سرمایہ کاری کریں گے، اشیاء تجارت کی تعداد بڑھائی جائے گی اور ٹیرف میں کمی کی جائے گی۔ دونوں ملکوں نے باہمی تجارت کا حجم $5 ارب سالانہ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا، تجارتی توازن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، سرحدوں پر نئی مشترکہ منڈیوں کا قیام بھی مفاہمتی معاہدے کا حصہ ہے، ایک اضافی کراسنگ پوائنٹ بھی کوہک پنجگور سرحد پر قائم کیا جائے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ کیا جائے، جس سے اشیاء تجارت کی خرید و فروخت اور تبادلے میں آسانی ہوگی۔ اخبار مزید لکھتا ہے ایرانی علاقے سے ترکی، آذربائیجان اور دوسرے ملکوں تک سامان تجارت لانے لے جانے کے لیے راہداری معاہدہ کیا جائے گا، جس سے دونوں ممالک کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اور سامعین، اب ہندوستان کے اخبار، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آسام میں مدارس اسلامیہ کے خلاف حکومت کا شکنجہ سخت، نیڈا کی میعاد جون 2024 تک بڑھا دی گئی، یاترا کا مقصد ملک میں پھیلائی جا رہی نفرت کو ختم کرنا، راہل گاندھی مذہب کے معاملے میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، نتیش لیفٹیننٹ گورنر میرے ہیڈ ماسٹر نہیں کیجریوال۔ سامعین، ہندوستان کی ایک اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا میں آج ایک اہم مضمون اسلام، امن و آشتی اور عدل و انصاف کا مذہب کے زیر عنوان شائع ہوا ہے. مضمون نگار ہیں ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی. پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات. آج دنیا تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. چار دانگ عالم میں روز بروز نئی ایجادات عمل میں آ رہی ہیں. زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. دلکش اور فلک بوس عمارتیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں اور انسان بحر و بر کے ہر ناپنے میں فتح و تسخیر کی کمندیں ڈالے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ تمام مناظر تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آج انسانی زندگی انتشار و بد نظمی و تباہی و بربادی سے دوچار ہے اور ہلاکت کے آخری دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے. ظلم و عدوان، جبر و تشدد، معصوم انسانوں کا قتل، حقوق انسانی کی پامالی اور مذہبی رواداری کی تحقیر و تضحیک، معاشرہ انسان کا خاصا اور وطیرہ بن گئی ہے. ظلم و جور کا شور شرابہ ہے، طاقت و قوت کا دبدبا ہے، غریب و بے بس کا کوئی پرسان حال نہیں، غربت زدہ طبقہ امیروں کے جبر و تشدد کی زنجیر میں جکڑا نظر آتا ہے. انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور دنیا کا کوئی خطہ بدعنوانیوں اور دسیسہ کاریوں سے پاک نہیں ہے، جس میں انسان شایان شان زندگی گزارتے ہوئے راحت و سکون اور امن و امان کے خوشگوار اور پربہار ماحول میں ایک متحرک اور فعال کارکن بن کر معاشرے، ملک اور قوم کے لیے نسخہ شفا تجویز کر سکے. بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو جامعیت و ہمہ گیریت کا مرقع پیش کرتا ہے. یہ نظام اپنے اندر تمام انسانی زندگی کی ضروریات و خواہشات کو سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ کرہ ارض پر امن و سلامتی، مساوات و جمہوریت اور احترام انسانیت کی اعلیٰ قدروں کا نقیب ہے. چنانچہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی روشن اور زندہ تعلیمات ایک مثالی معاشرے کے قیام و استحکام کی ضمانت بن سکتی ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت. پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام مقدس دفاع، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
اسلام کی معرفت.
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں. لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے. قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے. چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گنہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، با اثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے منہ بولتا مستاق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگ کی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں میں جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ، حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی، جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا، جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.